یعنی مجبور و محب میں نہیں میرا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لال کا بیٹا تیرا۔ واقعہ جو تو غلط ہے اے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ایک بار اور دو پڑھ پڑھ لیں، اللہ رب العزت نے یہ دنیا کو پیدا فرمایا، دنیا میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے، برے لوگ بھی پیدا ہوئے، صاحبان ایمان بھی پیدا ہوئے اور راہ سے بیٹھے ہوئے لوگ بھی پیدا ہوئے۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا اور سب سے آخر میں حضور رحمت عالم فخر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ آپ کے بعد تو بھی قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، آپ پر امت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ حضور کے بعد اولیاء کرام قیامت کا سلسلہ شروع ہوا اور اولیاء کرام حضور کے نائب بن کر ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دی تھی کہ اللہ نے بات لہذا الامہ علی راس تقویمیا من یجد دیر لہا دینہا، کہ اللہ رب العزت اس امت میں ہر 100 سال کی ابتدا میں ایک ایسا شخص مبعوث فرمائے گا، دینے گا، جو دین کی تجدید کر دے گا، دین میں جو بدعتیں خرافات پیدا ہوں گی، دین میں نئی نئی باتیں پیدا ہوں گی، عقائد میں بدعات پیدا ہوں گی، تو وہ مجدد آ کر ان تمام غبار کو ختم کر کے دین کو بالکل صاف و شفاف فرما دے گا۔ حضور نے یہ بشارت دی تو ہر 100 سال پر ایک مجدد آتا رہا۔ چنانچہ 2ویں صدی کے آغاز میں اللہ رب العزت نے امام اہل سنت مجدد دین ملت فاتح بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کو مجدد بنا کر مبعوث فرمایا بھیجا۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کے جس گوشے کو، سیرت پاک کے جس گوشے کو دیکھیں، آپ کی شخصیت ہر اعتبار سے، ہر لحاظ سے بالکل کامل نظر آتی ہے۔ آج تو آپ کا جس کیا موجود ہوگا، آپ کے زمانے میں جب کہ بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے محدثین موجود تھے، ان بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے محدثین محدثین میں بھی آپ کا کوئی جسم موجود نہ تھا، بلکہ ہمارے علماء اسلاف فرماتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں کہ گزشتہ کئی صدیوں تک امام اہل سنت جیسے شخصیت پیدا ہی نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو شان عطا فرمائی تھی۔ آپ کے زمانے میں بے شمار فتنے اٹھے، یوں تو آپ کے بے شمار عظیم شان کارنامے ہیں، لیکن آپ کا جو ایک عظیم شان کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے اہل ایمان کے دلوں میں جو غبار آنا تھا اور رشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع مان پڑ چکی تھی، آپ نے شمع کو دوبارہ روشن کروایا ہے۔ اس میں کسی شاعر نے کیا ہی اچھا شعر کہا کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت کے لاکھوں سلام۔ بالکل شعر اپنی مقام پر حق بجانے ہے۔ وہابیت کا فتنہ اٹھا، دیوبندیت کا فتنہ اٹھا، قادیانیت کا فتنہ اٹھا، جتنے بھی فتنے اٹھے، امام اہل سنت نے سب کے خلاف قلمی جہاد فرمایا ہے اور سینکڑوں کتابیں لکھ کر سب کا سر گرم کر کے رکھ دیا ہے، سب کی سرخوبی فرمائی ہے اور ایک رمضان کی لاکھوں کی کروڑوں مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت فرمائی ہے۔ تو یہ مسلمان ہے سنت پر، امام ہے سنت پر، جو انسان اس کو برابر نہیں کیا جا سکتا، اس دن کا ذکر باقی رہے گا، اس میں قیامت تک امام اہل سنت کے ماننے والے پردے پہ پڑھتے رہیں گے, ان کی یاد کے گھر پہ موجود کرتے رہیں گے. وہاں کی طرف میں آپ نے سینکڑوں کی بات لکھی ہے, اس پر آپ نے بارہ مساجد کرام سے اور بیان کرام سے بیانات سنے ہیں. میں اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا, میں سرکار امام اہل مقام کے فتوے کی چند گوشے پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ کی زندگی کے حالات کیا تھے, آپ کی ذاتی زندگی کیا تھی, آپ کس طرح زندگی گزارتے تھے اور کس طرح آپ شریعت پر عامل تھے, اپنے علم پر عمل کرتے تھے, تقوی کے کون کون سے جھلکے آپ کی ذات میں اندر نظر آتے تھے, اس کی جھلک پیش کرنا چاہتا ہوں. لیکن ابھی آپ چند دنوں میں نے آپ نے اخبار کے ذریعے میڈیا کے ذریعے یہ بھیانک خبر سنی کہ پڑوسی ملک پاکستان میں ایک اسکول کے اندر چند طالبانوں نے گھس کر حملہ کیا اور بے دردی کے ساتھ خفاقیت کے ساتھ بڑے ظالمانہ انداز میں چھوٹے چھوٹے معصوم بھولے بھالے بچوں کا انہوں نے خون بہایا اور ان کو شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تقریباً 150 بچوں کو شہید کیا گیا, کچھ ٹیچروں کو بھی شہید کیا گیا. اس طرح انہوں نے خفاقیت کا مظاہرہ فرمایا. دیکھیے جب کوئی شخص گستاخ رسول ہو جاتا ہے اور وہ اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے تو کتنا خطرناک ہو جاتا ہے, اسی واقعے کا اندازہ لگائیے. کیسے لوگ مسلمان کو مسلمان انسان کہنے جانے کے بھی حقدار ہوئی ہے. اور آپ لوگ کے پاس ذہن نشین کر لیں کہ جتنے بھی تحریکیں جہاد کے نام پہ چل رہی ہیں, چاہے وہ طالبانی تحریک ہو یا القاعدہ کی تحریک ہو یا جیش محمد یا لشکر طیبہ ہو یا داعش ہو, یہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں سب قسم وہاں کی تنظیمیں ہیں, سب قسم غیر مقلدین ہیں, وہاں کی ہیں, اہل سنت اور جماعت میں سے کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے ہمیشہ سے ہم مراد کا اظہار کرتے آئے ہیں, آج بھی مراد کا اظہار کر رہے ہیں. آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو بتائیں کہ جتنے بھی دہشت گردی ہیں مسلمان نہیں, سب قسم غیر مقلدین وہاں کی ہیں, اسلام سے بڑھ کر تعلق نہیں ہے. مذہب اسلام وہ مذہب ہے جس میں آئے جنگ کے عالم میں, یہ پوری شرح کے اندر کافروں کے مومنوں میں جنگ ہو رہی ہو تو اس جنگ کے عالم میں کسی مسلمان کے جائز نہیں ہے کہ ان کافروں کے بچوں کو مارے یا ان کی عورتوں پر حملہ کرے. وہ کفار جنگ کر رہے ہیں, آپ کو مارنا چاہتے ہیں, لیکن ایسی صورت حال میں اجازت نہیں چلے گی کہ ان کے بچوں کو مارا جائے, ان کی عورتوں کو مارا جائے, ان کو امان حاصل ہے, ان کو مارا نہیں جائے گا. یہ کیسے مسلمان ہیں کہ بلا وجہ بغیر کسی سبب کے مسلمانوں کے بچوں کو مارنے کا اختیار کر رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سنی ہیں اور وہ اپنے علاوہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو مباح الدم سمجھتے ہیں, ان کا خون بہانا جائز سمجھتے ہیں, ان کی رکاوٹوں پر حملہ کرنا جائز سمجھتے ہیں, ان کی بڑا دور پر رکنا جائز سمجھتے ہیں. اس لیے وہ ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں. ایسی تنظیموں کا مذہب اسلام میں کوئی واسطہ نہیں ہے. کچھ لوگ بولے والے مسلمان غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ان کو سنی سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جہاد کر رہے ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں, دین کا نام بلند کر رہے ہیں, دین کا نام نہیں, دین کا نام بھگو رہے ہیں. اور جن لوگ ان لوگوں نے مذہب اسلام کو اتنا بدنام کیا, اتنا بدنام کیا ہے کہ آج لوگ مذہب اسلام چھوٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ تاریخ اور اتہاس کا مطالعہ کر رہے ہیں, وہاں کی تحریک سے پہلے دنیا میں امن تھا, کوئی دہشت گرد نہیں تھا اور کوئی فتنہ پرور نہیں تھا. جیسے وہاں کی فتنہ ہوتا ہے تب سے یہ اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے, لوگ اسلام سے منتفع ہوتے نظر آ رہے ہیں. بہرحال غلط پاکستانی امام اہل سنت نے اسی لیے اس فتنے کے خلاف علم کی جہاد فرمایا ہے اور آپ کو یہاں تک فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت نے میرے حق میں تلوار نہیں دی, اگر تلوار دیتا تو ان خبیثوں کے خلاف تلوار کے ذریعے جہاد کیا جاتا, لیکن میرے ہاتھ میں قلم ہے, اللہ نے علم کی دولت سے نوازا ہے تو میں قلم ہی جہاد کر رہا ہوں. بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضور آپ بہت تشدد برتتے ہیں, سختی آپ کے جملے میں سخت رہتے ہیں, کچھ نرمی کریں اور کچھ محبت سے سمجھائیں. تو امام اہل سنت نے فرمایا کہ انہوں نے جس قدر حضور کی شان میں سخت گستاخیاں کی ہیں اس کا سلا تو یہ ہونا چاہیے کہ ان کا سب قلم کر دیا جائے, لیکن میرے ہاتھ میں تلوار میں قلم ہی ہے, لہٰذا قلم کے ذریعے کا جہاد کیا جا رہا ہے. بہرحال امام اہل سنت نے مسلمانوں کے اہل سنت کے دلوں میں نفرت پیدا کر دی ہے ان وہابیوں کے تعلق سے, غیر مقلدین کے تعلق سے, اس لیے کہ صلاه وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ نے قرآن عزت نے قرآن مقدس میں فرمایا ان اولیاء امور اندر متقون، کہ اس کے اولیاء صرف وہی ہیں جو متقی پرہیزگار ہیں. ایک مقام فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے. حدیث پاک میں آیا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم واقوالكم، اللہ تمہاری صورتوں کو تمہاری مال و دولت کو نہیں دیکھے گا، نہیں دیکھتا. ولكن انما ينظر الى قلوبكم واقوالكم، لیکن اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے کاموں کو دیکھتا ہے. تو وہ بارگاہ اس لیے کہ وہاں چہرے نہیں دیکھے جاتے، وہاں نماز نہیں دیکھا جاتا، وہاں مال و دولت نہیں دیکھا دیکھی جاتی، وہاں پہ دل کا تقویٰ دیکھا جاتا ہے، معصیت دیکھی جاتی، وہاں کردار دیکھا جاتا ہے. امام اہل سنت جہاں اپنے زمانے کے سب سے بڑے محقق، سب سے بڑے مدقق، سب سے بڑے محدث، سب سے بڑے فقیہ تھے، وہی اپنے زمانے کے سب سے بڑے متقی پرہیزگار بھی تھے. کسی میدان میں جہاں ایک پر کوئی آپ کا سارے نظر نہ آتا تھا، تقوا پرہیزگاری میں بھی کوئی آپ کا سارے نظر نہ آتا تھا. دیکھیے تقوا اس وقت انسان کے اندر حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مومن کامل نہ ہو، اور مومن کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کی رعایت نہ ہو جائے. بندوں پر جو حق مسلم کیے گئے ہیں، بندے جن حقوق کا مطلب کو مقرر بنایا گیا ہے، وہ تو کراتی ہیں. ایک حقوق اللہ جن کا تعلق اللہ کے حق سے ہے، مثلا نماز پڑھنا، روزے رکھنا وغیرہ وغیرہ، اور حقوق العباد جن کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے، بندوں کے حقوق ادا کرنا، ماں باپ کے حقوق ادا کرنا، پڑوسی کے حقوق ادا کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ حقوق حقوق العباد کہے جاتے ہیں. بندہ مومن جب دونوں کے لیے کرے گا تب وہ مومن کامل ہوگا، حقوق پرہیزگار ہوگا. ایک شخص اگر حقوق اللہ کو ادا کر رہا ہے، بڑا متقی بنتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، نماز پر جامع نمازیں پڑھتا ہے، اور لیکن دوسری زمان سے اس کے حافظ سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، حقوق اللہ کو ادا کر رہا ہے لیکن حقوق لباس کے غافل ہے، تو ایسا انسان مومن کامل نہیں. اور کوئی انسان حقوق لباس سے تو غافل نہیں، لوگوں کی خود مدد کر رہا ہے، سب کا خیرات کر رہا ہے، ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، لیکن وہ حقوق اللہ سے واقف ہے، تو پھر ایسا انسان کو مومن کامل نہیں ہو سکتا. دونوں باتیں بیکن موجود ہو، آپ حقوق اللہ کو بھی ادا کریں اور حقوق العباد کو بھی ادا کریں، تب ایسا انسان مومن کامل ہوگا اور آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا. امام سنت مجدد علی مرنت رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کو آپ اس حیثیت سے دیکھیں، اس حیثیت میں آپ کو نمایاں نظر آتے ہیں. حقوق اللہ کا آپ ادا کرتے ہیں کہ حقوق العباد سے بھی آپ غافل نہ تھے. چنانچہ آپ ان کی سیرت پڑھیں، ان کی زندگی کے حالات پڑھیں، تو آپ پائیں گے کہ امام سنت کا طریقہ یہ تھا کہ رمضان میں افطار کے بعد ایک پان روزانہ کھاتے تھے، اور شہری میں ایک شرینی کی پیالی پی لیا کرتے تھے. بس معمول یہ تھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ملازم تھا، نوکر تھا، اس کا کام یہ تھا کہ وہ روزانہ امام سنت کی بارگاہ پان لا کر پیش کرتا تھا. ایک مرتبہ اتفاقا ایسا ہوا کہ اعتکاف کے زمانے میں، یعنی جب امام سنت مرتکب تھے، مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، بعد میں پان لانا تھا، تو پان لانے کا تاخیر ہو گئی، دو گھنٹہ تاخیر سے بچہ پان لے کر کے آیا. حالانکہ بچے کی کوئی غلطی نہیں تھی، پان بھیجنے والے کی غلطی تھی، اس نے پان تاخیر سے بھیجا، لیکن امام سنت کے پاس جب پان تاخیر سے آیا تو آپ بچے کے سر پر دھیرے سے چمک لگا دی. اور وہ کیوں تاخیر سے آیا؟ غصہ تھا، اس کے سر پہ دھیرے سے مار دیا، بچہ چلا گیا. لیکن اس کے بعد امام سنت کی وہ حیثیت ہے کہ رات پر آپ کو نیند ہی نہیں آئی، رات بھر کروٹیں بدلتے رہے، اسی فکر میں رہے کہ میں نے ایک بچے کو تکلیف پہنچانے میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. صبح سے نہیں وقت ہوتا ہے، جب وہی بچہ آتا ہے تو اس بچے کو قریب بلاتے ہیں، کہتے ہیں یہاں آئیے، اور کہتے ہیں میں نے رات کو آپ کو تکلیف دی تھی، پر غلطی تمہاری نہ تھی، غلطی پان بھیجنے والے کی تھی، لیکن میں نے سزا تم کو دے دی، تمہارا سر پہ چمک ماری ہے، لو میرے سر پر چمک مار کر میں بدلا پورا کر لوں. آج ہمیں یہ احساس ہے، آج ہمیں
یہ جذبہ ہے, ہم دن رات بنا کر کتنے لوگوں کو بلا وجہ تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں, مشقتوں میں ڈالتے رہتے ہیں, لیکن معافی مانگتا ہوں تو بہت ہی بات اس پر تصور بھی ہمارے ذہن میں نہیں آتا ہے کہ ہم نے مسلم مسلمان کو تکلیف بھی پہنچائی ہے. یہ امام رحمت اللہ کی زندگی کے حالات کے آج سب سے بڑی بات رکھتے ہیں, بچے سے کہتے تھے تم میرے سر پہ چپل مارو جس طرح میں نے مارا ہے. بچہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے, لڑکا پر اندام ہو جاتا ہے تو حضور میں نے آپ کو معاف کر دیا, میرے اتنی ہمت نہیں کہ میں آپ کے سر پہ مارو. امام رحمت اللہ فرماتے ہیں تم نامانے ہو, تم کو تو معاف کرنے کے اختیار بھی نہیں ہے, بالغ ہوتے تو معاف کر دیتے, تم نامانے ہو تو معاف نہیں کر سکتے, تمہیں تو بدلا بھی لینا پڑے گا. جب بچہ تیار نہیں ہوتا ہے تو امام سنت ایک ترکیب نکالتے ہیں, اپنے ساتھی سے کہتے ہیں میرے روپیوں کو بخشا لاؤ. امام سنت کی بارگاہ میں بخشا پیش کیا جاتا ہے, مٹھی بھر کے پیسے نکالتے ہیں, اس بچے سے کہتے ہیں کہتے بیٹا اگر تم میرے مجھے مارو گے تو سارے پیسے تم کو دے دوں گا. لیکن اس بچہ کا بچہ سنت پہ تیار نہیں ہوتا ہے, کہتا میں آپ کو نہیں مار سکتا. جب دیکھا کہ بچہ تیار نہیں ہو رہا ہے تو زبردستی اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور جس طرح مارنا شروع کرتے ہیں, تین چار پانچ چھ ہاتھ اپنے سر میں مارتے ہیں, اس کے بعد بچے کو چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں اب بچہ پورا ہو گیا, اب میرے دل کو قرار آ گیا ہے, اب میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ نہیں رہوں گا. پیسے بھی لیتے ہیں, اس کا ہاتھ پکڑتے مارتے بھی ہیں, اس کے بعد اس کو آرام سے رخصت کر دیتے ہیں. یہ حقوق العباد کے اندر اور یہ حقوق العباد کی اہمیت ہے کہ آپ کی ذات قدس سے انجانے میں ایک چھوٹے سے بچے کو تکلیف پہنچ گئی, تو اس تکلیف پہنچنے پر بھی آپ رات میں بے قرار رہے, دین نہ آئی, اور اس وقت تک آپ کو قرار نہ آیا جب تک کہ آپ نے اس کا بدلہ نہ دے دیا, اس کو پیسے بھی دیے, اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی شکل بھی لگوائی, تب جا کے آپ کو یہ دیر سے قرار کو قرار نصیب ہوا. یہ امام اہل سنت کی زندگی کے حالات ہیں. آج ہم قرآنی کا دعویٰ کرتے ہیں, سیرت کو عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. مسائل شریف میں لکھا ہوا ہے کہ امام اہل سنت نے اپنے زندگی کا آخری دور میں جبکہ بہت ضعیف و ناتواں ہو چکے تھے, کمزور ہو چکے تھے, جو وہاں موجود تھے اسے کہا کہ تمام اہل سنت اور جماعت کو مل کر سلام تنبیہ کیا جائے, اور اس کے بعد میری طرف سے اعلان کیا جائے کہ اگر میری جانب سے کسی کی شان میں کوئی قصور ہو گیا ہو تو مجھے معاف کر دے, اگر میری طرف سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو وہ مجھے معاف کر دے, یا پھر وہ آ کے مجھ سے اپنا بدلا لے. دو صورت ہے, یا تو معاف کرے یا آ کر مجھ سے بدلا لے. یہ صرف دعویٰ ہی نہیں تھا, یہ صرف وصیت بھی نہیں تھی, یہ امام سنت نے کر کے دکھایا بھی ہے اور دنیا والوں کو پیغام بھی دیا ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ تلفے ہو جائے, کسی کو نقصان پہنچ جائے آپ کی ذات سے, تو یا تو اس کو بدلا دیا جائے یا کسی سے معافی ہو جائے. یہ وہی صورت ہے. اسی طریقے سے آپ زندگی کے اور حالات دیکھیں گے تو تقوی کے آپ کو طرح طرح کے چلتے نظر آئیں گے. تقوی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ متقی پرہیزگار انسان کے سامنے اگر کسی سے کوئی غلط بات نکل جائے یا کوئی غلط بات کہہ لے تو پھر وہ اس کو روکے, جہاں تک ہو سکے روکے یا اس کو روکے. امام اہل سنت کی زندگی کے حالات کو آپ دیکھیں گے تو آپ یہ مانیں گے کہ آپ کی بارگاہ میں یا آپ کی موجودگی میں کوئی بھی ایسا کام ہوتا جس میں غلطی کا شبہ بھی ہوتا تو آپ فوراً روک دیا کرتے تھے. انبیاء کرام کی شان میں گستاخی تو دور کی بات ہے, جنہوں نے گستاخی کی ہے ان کی رد میں آپ نے سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں. اگر کسی نے ایسی بات بھی کہہ دی جس میں غلطی کا شبہ بھی تھا تو اس پر بھی آپ نے روک ٹوک فرمائی ہے, نیز فرمائی ہے. چنانچہ ایک مرتبہ امام سنت بدائش میں تشریف لے جاتے ہیں, اگر اللہ فضل رسول رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اس تھا اور اس نے محفل میلاد پاک بلانی تھی, محفل میلاد پاک میں سراج الدین نام کے صحابی تقریر کر رہے تھے, وہاں علامہ شاہ عبد القادر جیلانی بھی موجود تھے, علامہ ابن المنذر بھی موجود تھے اور پھر اعلیٰ حضرت بھی موجود تھے. انہوں نے تقریر کرتے کرتے یہ بات کہہ دی کہ سب سے پہلے فرشتے حضور کے جسم میں روح پھونکے گئے, سب سے پہلے فرشتے حضور کے جسم میں روح ڈالیں گے, کیونکہ حیات انبیاء کا جو عقیدہ ہے بالکل مسلم ہے, قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور اس پر امام حضرت نے کتابیں بھی لکھی ہیں, لیکن اس عقیدے پر ضرب پڑ رہی تھی اور گستاخی کا پہلو نکل رہا تھا. اتنا سننے کے بعد امام حضرت سخت ناراض ہو جاتے ہیں,
چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. اور مولانا ابو القاسم بدرائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں خطیب کو قبر سے اتار کے نیچے کر دوں. انہوں نے خطیب کو روکا, علامہ شیخ ابو القاسم بدرائی نے خطیب کو روکا اور مولانا نے مقتدی سے صاف صاف سے فرمایا کہ آپ ایسے لوگوں کو کیوں بلاتے ہیں جن کو بولنا بھی نہیں آتا ہے. مولانا احمد رضا کے نام نے ایسے لوگوں کو بلایا کرے جن کے پاس علم بھی ہونا کرے اور جن کو بولنے کا طریقہ بھی آتا ہو. ایسے لوگوں کو کبھی نہ بلائے جن کو نہ بولنے کا طریقہ ہو جن کے پاس علم ہو. تو غلطی کی آپ کو بہت یوز میں فرمایا اور ناراضگی کا اظہار فرمایا. اس کے بعد جب ان کو روک دیا گیا تو امام اہل سنت نے کیا ہے کیا جملہ ارشاد فرمایا. یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں اطراف علم و ادب تھا, بڑے بڑے علماء موجود تھے, اچھے اچھے واعظ, اچھے اچھے خطیب, اچھے اچھے مقرر موجود تھے, بے سبقہ وانی کرنے میں خطیب بھی اچھے اچھے خطبہ موجود تھے. اس زمانے کے والے یہ آرام فرماتے ہیں کہ انہی وجود کی بنیاد پر میں نے والدین اور میلاد خانے کی محفل میں جا کر ان کے راز کو اور کی تقریر کو سننا ہی چھوڑ دیا. اور یہ لوگ بڑی سیدھی باتیں بیان کرتے ہیں اور بے سبقہ وانی بیان کرتے ہیں جن میں گستاخی میں پہلو نکلتا ہے. ان تمام وجوہات کی بنیاد پر میں نے محفل میں جانا ہی چھوڑ دیا ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے. آج 100 سال سے زیادہ ہو رہے ہیں. آج کے حالات کیا ہیں آپ جانتے ہیں. جو خود چیزیں خود چلائے خود غصے میں ہوتے تھے اس کو مغرب سمجھا جاتا ہے. جو حدیثیں پیش کرے آیتیں پیش کرے اور طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرے اس کو مغربی سمجھا جاتا ہے. یہ ہمارا بالکل مزاج بن چکا بن چکا ہے. اس پر نظر ثانی کرنے کی سب حالت ہے. اسی طریقے سے امام نے سنت میں ایک مرتبہ پیلی بھی شریف تشریف لے گئے. پیلی بھی شریف میں ایک بزرگ تھے, اس کو مانے تھے بڑے بڑے بزرگ مانے جاتے تھے. امام نے ہم پہنچتے ہیں ہر کے محدث سے ان کی کتاب میں تھے تو دیکھا کہ وہ بزرگ صاحب عورتوں سے بیٹھ لے رہے ہیں. بیچ میں کوئی پردہ بھی نہیں, بغیر پردے عورتوں سے بیٹھ لے رہے ہیں. حکم شرع یہ ہے کہ اگر عورتوں سے بیٹھ لے گا تو پردے کے پیچھے سے بیٹھ لینا ہے. کوئی پیر براہ راست بغیر پردہ عورتوں سے بیٹھ نہیں لے سکتا. آپ نے دیکھا کہ یہ پیر ہے, ان کا ڈنڈا بچ رہا ہے ولایت کا اور یہ بغیر پردے سے بیٹھ لے رہے ہیں. آپ نے سلام کرا دے دیجیے وہیں سے واپس آ جائے. نہ سلام کیا نہ مسافہ کیا نہ معارضہ کیا, ناراض ہو کر وہیں سے واپس آتے ہیں. لیکن وہ پیر صاحب بھی بڑے بے دھش تھے. وہ سرکار آرام کی بارگاہ میں آتے ہیں. جب یہ روانہ ہوتے ہیں تو کوئی اسٹیشن پہ چھوڑ کے آتے ہیں. کوئی اور ہوتا آپ کے زمانے کی جھوٹے پیر ہوتے تو ناراض نہیں ہو جاتے کہ بڑا بڑا پیر ہے ملنے آیا ملاقات کرنے لیا سلام کرنے لیا بغیر ملے چلا گیا اور طرح طرح کی برائیاں کرتے الزام لگاتے. لیکن وہ بھی بڑے نیک آدمی ہیں. جب دیکھا کہ یہ امام صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے ہیں اور کسی ذاتی معاملات میں ناراض نہ ہوئے بلکہ اس ذاتی غیرت کی بنیاد پر ناراض ہو رہے ہیں تو وہ آپ کے پاس آتے ہیں معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا آج سے مجھے غلطی ہو گئی, آج سے میں آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, سچا وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد جب بھی میں کسی عورت کو بیعت کروں گا تو پردے کے پیچھے سے بیعت کروں گا, کبھی بھی بے پردگی کے ساتھ کسی بھی عورت کو بیعت نہ کروں گا اور سلسلے میں داخل نہ کروں گا. یہ امام رسول کی غیرت اسلامی تھی کہ آپ جب بھی اختلاف شرع کوئی کام لیتے تھے تو کوئی کتنا بڑا بھی منصب والا ہو کتنے بڑے بھی ہونے والا اس کی پرواہ نہ کرتے تھے, آپ فوراً بول دیا کرتے تھے اور آپ فوراً منع فرما دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ تمام لوگوں کو امام رسول کی کہ نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے.